الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے اور سورہ کہف کا آدھا حصہ تقریباً پڑھ لیا ہے سورہ بنی اسرائیل کا جو دوسرا رکوع ہے وہ بہت اہم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کی ایک پوری لسٹ بیان کی ہے ترتیب سے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو میں صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ تفصیل پوری ایک دفعہ کم از کم نظر کے سامنے سے گزر جائے باقی اس پر تفصیلی بیان جو ہے فجر کی نماز کے بعد 15 منٹ ہر گناہ پر ایک الگ سے اس پر بیان ہوتا ہے وہ آپ لوگ سن ہی رہے ہیں جو نہیں سن رہے تو وہ سن لیا کریں فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه پہلے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے بتائے ہوئے ان تمام احکام پر عمل کریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو اختلافی نہیں ہیں قرآن خود بیان کر رہا ہے آج مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے جو اہم احکام ہیں ان کو چھوڑ کے لوگوں کو اختلافی باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے ہیں پھر آپس میں پھر فرقے بنتے ہیں دھڑے بنتے ہیں بنیادی بیسک تعلیمات جو اسلام کی ہیں اگر ان پر چلنا شروع کر دیں تو پھر فرصت ہی نہیں ملے گی آپس میں لڑنے کی فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو مگر صرف اسی کی عبادت میں سب سے پہلے دعا ہے پکار صرف یا اللہ مدد ہونا چاہیے یا رسول اللہ مدد نہیں ہونا چاہیے اسی کو سورت کے آخر میں بتایا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ولم یکن لہ شریک فی الملک اور حکومت میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے ولم یکن لہ ولی من الذل اور کوئی بھی کمزوری کی وجہ سے اس کا دوست نہیں ہے کہ اس کا مددگار ہو کہ اکیلے اس کے لیے حکومت کا نظام چلانا مشکل ہے تو اس نے عہدے بانٹ رکھے ہوں کہ چلو تم یہ کر لو تم یہ کر لو کوئی بھی ایسا نہیں ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اور اس کی آپ بڑائی بیان کیجئے کبریائی بیان کرنا بہت اچھے طریقے سے اس کی کبریائی بیان کیجئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے یہی مطلب ہے کہ لا تعبدوا الا اياه صرف اللہ کی عبادت ہوگی مزاروں پہ سجدے کرنا اور معلوم نہیں پتہ نہیں غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ سب شرک میں آتا ہے وبالوالدین احسانا اور دوسرا حکم یہ دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کتنا اچھا سلوک کرو یہ بھی تفصیل بیان کر دی آگے اما یبلغن عندک الکبر احدہما اگر دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے او کلاہما یا دونوں بوڑھے ہو جائیں بوڑھے آدمی کی فطرت ہوتی ہے طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے مزاج نازک بن جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے تو فرمایا فلا تقل لہما اف تو ان کو پھر اف بھی مت کرو ولا تنہرہما اور کسی بات پہ ان کو جھڑکو نہیں جھڑکنے کا مطلب سمجھتے ہیں جیسے باس اپنے امپلائی سے بات کرتا ہے تو کسی بات پہ جھڑک دیتا ہے چلو یہ کیا کر کے لائے اور چھوٹا جب باس سے بات کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے سر یس سر بس جی سر یس سر کرتا رہے گا چاہے کتنی ہی غلط بات کیوں نہ ہو تو میں اس لیے کہتا ہوں دفتروں میں اپنے آفیسرز کی جتنی مکھن لگا لیتے ہو نا اور جتنی ان کی برداشت کر لیتے ہو تو اتنا بھی کم از کم باپ کو برداشت کر لو تو شاید اللہ راضی ہو جائے تو اتنا بھی باپ کو برداشت نہیں کرتے آج کل لوگ اور ماں کو بھی نہیں فرمایا ولا تنہرہما ان کو جھڑکو نہیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کوشش کروں گا جلدی سے یہ پورا رکوع ترجمے کے ساتھ مکمل ہو جائے ورنہ اس میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے ولا تنہرہما ان کو جھڑکو نہیں وقل لہما قولا کریما ہمیشہ ان سے عمدہ بات کرو ایسی بات کرو کہ زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں جب والدین سے بات ہو تو انداز کیا ہونا چاہیے کریم عمدہ بات پیاری بات جسے سن کے لوگ خوش ہو جائیں واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ اور پھر ذلت کے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھو. کھڑے ہونے کا اسٹائل ایسا ہونا چاہیے والدین کے سامنے کہ پتہ چل جائے باپ کون ہے بیٹا کون ہے. یہ نہیں کہ لوگ تمہارے کھڑے ہونے کے اسٹائل سے دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ یہ باپ ہے اور وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید ان کے بیٹے ہیں. آج کل باپ کے سامنے ایسے اکڑ کے بات کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ زبان بھی شائستہ ہونی چاہیے اور چہرے کے جو خد و خال ہیں اور باڈی لینگویج ہے اور جو کھڑے ہونے کا انداز ہے وہ بھی متوازے ہونا چاہیے, جھکا ہوا ہونا چاہیے. تھوڑا سا سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اتنا بھی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگا کرو ان کے لیے کہ اے میرے رب ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. میں جب چھوٹا تھا تو انہوں نے اس سے زیادہ شفقت کی تھی جتنی میں آج کر رہا ہوں, لہذا میں ان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. اب میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو ان کے احسانات کا بدلہ میری طرف سے ادا کر دے. تو یہ دعا مانگو. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. آگے ایک اشکال کا جواب ہے. چونکہ والدین کے ساتھ بہت طویل عرصے رہنا ہوتا ہے کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے, گڑبڑ ہو جاتی ہے وہ, کیونکہ دو دن کی بات تو ہے نہیں, ساری زندگی رہنا ہے ان کو اور رکھنا ہے اپنے ساتھ. اولڈ سینٹر میں داخل تو کرنا نہیں ہے, عیدی سینٹر تو لے کے جانا نہیں ہے. یاد رکھو موت کے بعد بھی اپنے والدین کو عیدی سینٹر نہ بھیجا کرو. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ باپ کا انتقال ہوا لاش کو عیدی سینٹر بھیجوا دیا. کیسی بے غیرتی کی بات ہے یہ. کیوں اپنے گھر میں لاتے ہوئے موت آتی ہے بھائی اس کو. محبت کا تقاضا یہ جب تک موجود ہے دفن نہیں ہوتا تو آپ کے پاس رہنا چاہیے. عیدی سینٹر کے برف خانے میں ڈی فریزر میں کیا کر رہے ہیں؟ انسان ہے وہ, کوئی گوشت کا ٹکڑا تھوڑا ہی ہے. یہ کوئی باتیں کہنے کی آپ بتائیے, کوئی باتیں سمجھانے کی ہے. اتنی تو محبت ہونی چاہیے. انتقال کی خبر آئی فون کرتے ہیں عیدی سینٹر کے برف خانے میں لٹا دو, وہیں سے غسل کفن دے کے بھیج دینا, جنازہ مولوی صاحب سے پڑھوا لیں گے. یہ بھی غلط ہے. انتقال ہو جائے اپنے گھر لے کر آؤ. آخری رسومات کیا, بلکہ رسومات تو نہیں کہنا چاہیے, آخری جو آداب ہے شریعت کے, جو سنت کے احکامات ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے ادا کرو. گود میں لٹا کے اس کو غسل دو اپنے ہاتھوں سے اور یہ سوچو کہ یہ ابا کی آخری خدمت کا موقع مل رہا ہے, یہ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا, کسی اور سے غسل نہیں کرواؤں گا, اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا میں. بیٹی اپنی ماں کو غسل دے, یہ کام کسی اور سے نہیں کراؤں گی میں, اپنی ماں کی, اب میں اپنی ماں کو گود میں بٹھاؤں, آخری موقع ہے یہ خدمت. جسمانی خدمت تو پھر موقع نہیں ملے گا. تو وحشت نہیں کیا کریں میت سے, اس کو گود میں لٹا کے خود غسل دیا کریں. اس کو طریقہ نہیں آتا, کسی مولوی صاحب سے پہلے سے پوچھ کے رکھیں. عین انتقال کے وقت فون آ رہا ہوتا ہے, مولوی صاحب ابھی کیا کریں؟ اب کیا کرے گا بھائی؟ پھر مجھے بلاتے ہیں کہ میں تو ان مردوں میں نہیں جاتا, سیدھی سی بات ہے. تو کرو جو کرنا ہے, ہمیں کیا, ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیا, ہمیں جب طریقہ نہیں آئے گا تو پھر کون سکھائے گا؟ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, جب خود غسل فرض ہوتا ہے نا جنابت کا, تو غسل خانے سے فون کیا کرو مولوی صاحب کو, مولوی صاحب مجھے طریقہ تو آتا نہیں تھا لیکن غسل فرض ہو گیا ہے, اب کیا کروں, بالٹی بھر گئی ہے, ننگا بیٹھا ہوا ہوں, پلیز آ کے دو تین مگے ڈال کے سنت کے مطابق چلے جائیں. تو مولوی بھی کتنا بیوقوف ہوگا جو فوراً چلا جائے کہ سنت کے مطابق اس کو غسل سکھانے جا رہا ہوں. مولوی صاحب کہے باہر میں جائے بھائی, اب تو جیسے مرضی نہ, میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کیا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ کام پہلے سے سیکھ کے رکھنے چاہیے. تعلیمی حلقوں میں بہشتی زیور ہے, مسائل کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, پہلے سے پڑھیں. انتقال, موت, میت تو سب جگہ ہوتی ہے, کیا خیال ہے؟ تو بہت آسان ہے غسل کفن. تو اگر پھر بھی کوتاہی ہو جائے, ماں باپ کے ساتھ رہنا بہت طویل ہوتا ہے, تو اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں ربہما علم بما فی نفوسکم, اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. بعض دفعہ انسان چاہتا نہیں ہے لیکن شیطان غالب آتا ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے. ہوتی ماں باپ سے محبت ہے, خیر خواہی ہے, لیکن کبھی غلط ہو جاتی ہے. تو اس میں فرمایا ان تکونوا صالحین, اگر تم نیک بننے کی کوشش میں لگے رہو گے, فإنه کان للأوابین غفورا, تو اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور اور رحیم ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, مایوسی نہیں ہے, مایوسی نہیں. دھتکارا اللہ نے کسی کو نہیں ہے موت سے پہلے پہلے, جیسا گناہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, آ جاؤ. غلطی ہو گئی, ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی, اب توبہ کرو اللہ کے سامنے. اور بڑی غلطی ہوئی ہے تو ان سے بھی معافی مانگ لو, چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے تو. علماء کہتے ہیں پھر والدین سے معافی مانگنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو چھوٹی موٹی, تو اب بار بار معافیاں مانگتا رہے گا, وہ بھی تنگ آئیں گے, بولے پتہ نہیں کیا چلا لگا کے آیا, کہ بہت ہی نیک بن گیا, بس آئندہ کے لیے ٹھیک ہو جائے,
صحیح ہے نا, آئندہ کے لیے کوئی ایسا کام کر دے جس سے پرانے کی تلافی ہو جائے. زخم جب ہوتا ہے تو مرہم لگا دو, زخم بھر جاتا ہے. والدین کو زخم پہنچایا ہے تو کوئی ہدیہ دے کے یا اور کسی طریقے سے ایسا کام کر دو کہ پرانے زخم کی تلافی ہو جائے, لیکن اللہ سے معافی بہرحال مانگ لے انسان. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نیک بننے کی کوشش کرو گے, دیکھیں یہ بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ چونکہ مقصد لوگوں کو خیر کی طرف لانا ہے, بھگانا نہیں ہے, تو ایسے احکام نہیں دیے کہ جس سے مایوسی کے جو ہے نا بادل چھانے شروع ہو جائیں. ہر موقع پر کوشش کی ہے شریعت نے, کوئی بات نہیں, اب تک نہیں آ سکے اب آ جاؤ, اب تک نہیں آ سکے اب آ جاؤ. یہاں تک کہ اگر والدین کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کے نافرمان تھے, اب کیا کریں بھائی, اب تو دروازہ بند. شریعت نے کہا نہیں, اب بھی دروازہ بند نہیں ہے. اگر کسی سے والدین کے حقوق ادا نہیں ہوئے, ان کو ستایا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا, اب اس کو ندامت ہو رہی ہے, یہ ندامت کا ہونا ضروری ہے. ندامت نہیں ہوتی نا پھر توبہ نہیں ہے, یاد رکھو. منہ سے 100 دفعہ استغفار کہہ دے, یہ استغفار کچھ نہیں ہوتا, توبہ والا استغفار نہیں ہے یہ. اب ندامت ہو گئی, والدین دنیا سے چلے گئے, بھائی میں نے تو خدمت نہیں کی, بھائی میں نے تو یہ نہیں کیا, ہائے میں نے یہ نہیں کیا, تو شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں, وہ گئے ہیں, تم تو زندہ ہو نا, تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اب تلافی کر لو. کیسے کرو؟ ساری زندگی ان کے لیے دعائیں مانگو, ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے. قرآن خوانیاں نہیں کرو, تمبو لگا کے دیگے نہیں کھلاؤ موت پہ, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ابا کا انتقال ہو گیا, تیسرے دن بوٹیاں چل رہی ہیں, مرغیاں چل رہی ہیں, کوئی جاہلانہ طریقہ ہے بالکل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمبو لگا لگا کے لوگوں قرآن خوانیاں دن عمر سب پڑھ رہے ہیں, بڑھ کے پھر آئے ٹن ٹن پھر دیگے لیے, پھر اندر سے کور میں کی دیگے نکل رہی ہیں, لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن, ابھی بیٹا بس تھوڑا سا پارا رہ گیا, اس کے بعد خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ جاہلانہ رسومات ہیں. ابو بکر کا انتقال ہوا, حضرت عمر نے کوئی دیگ پکوائی تھی؟ بتاؤ میرے بھائی, حضرت عمر کی شہادت ہوئی, حضرت عثمان علی نے کوئی تمبو شمبو لگائے؟ یوں پبلک کو بلایا, آ جاؤ بھائی قرآن خوانی کرتے ہیں, آ جاؤ حضرت ابو بکر کے ثواب کے لیے. یہ فضول قسم کی حرکتیں چھوڑ دینی چاہیے. سب نے دعائیں مانگی ہیں, حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے, ولد صالح یدعو لہ, کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کی اولاد جو ان کے لیے دعائیں مانگتی رہے. دعاؤں کا ذکر ہے اور دعا میں اصل ہے خفیہ تضرع, عاجزی کے ساتھ چپکے سے. آج پرچیاں تو آتی ہیں امام صاحب دعا کرا دیں, وہ بھی ٹھیک ہے, امام اگر دعا کرا دے اجتماعی کرا دے جائز ہے, لیکن جو دعا اکیلے بیٹھ کے گڑ گڑا کے ہوتی ہے نا, اس میں جو جان ہوتی ہے وہ ایسے, جو لوگ مانگ رہے ہیں ان میں وہ تھوڑی اخلاص ہے, ان کو آپ کے ابا سے کیا لینا. اللہ سے کہیں گے اللہ عبد الستار بھائی دنیا سے چلے گئے, معاف کرنا ہے کر دے, نہیں تو ٹھیک ہے صحیح ہے چلتا ہے وہ. جہاں اتنے لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, ایک اور صاحب لٹک گئے تو کہ, یعنی دل کے جذبات یہی ہوتے ہیں, باقی اوپر سے تو مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن اولاد جب مانگتی ہے نا کہتی ہے اللہ نہیں, میں اپنے باپ کو قیامت کے دن جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, میں اپنے باپ کو یہ نہیں تصور کر سکتا کہ قبر میں اس کو عذاب دیا جائے, اس کے میں اس کی طرف سے توبہ کر رہا ہوں, تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے, میری ماں کے گناہوں کو معاف کر دے. ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, مانگتا رہے ساری زندگی, اور ہر دفعہ کی دعا جو ہے فائدہ پہنچائے گی, ضائع نہیں ہوگی. ہر دفعہ کی دعا کتنی بڑی اللہ نے رحمت رکھ دی نا والدین کے لیے, اور دادا دادی نانا نانی بھی والدین ہی کے زمرے میں آتے ہیں. تو ایک تو ان کے لیے کثرت سے دعائیں مانگی جائیں, اس سے تلافی ہوگی. دوسرا, ایصال ثواب میں سب سے بہترین چیز ہے صدقات و خیرات, جس کا حدیث میں ذکر ہے. افأتصدقوا عنها, صحابی نے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ فرمایا ہاں. تو صدقات و خیرات نہیں کرتے لوگ, قرآن خوانیوں پہ زور ہے. اور صدقات کیسے کرے؟ کس کو دے؟ بکرے وکرے نہیں, بکرے بکرا بد دعائیں دے گا, بکرے نہیں کاٹے, چپکے سے غریبوں کو پیسے کھلاتے, جہاد میں دے دے پیسے. سمجھ میں آ رہی ہے نا, جہاد میں دے دے پیسے, کہ بھائی وہاں بھیجوا دیے جائیں, وہ بارڈر کے پار امریکہ کی معذرت کے ساتھ پٹائی کے لیے, ٹھیک ہے نا, اس پہ جتنے جوتے لگیں گے نا ان کو, وہاں کے فوجیوں کو امریکی, اتنے ہی آپ کے والد کو لڈو ملیں گے قبر میں. اللہ کہے گا یہ اسلام کے جو دشمن ہے نا, یہ جتنا پٹیں گے. سب سے بہترین مصرف ہے جہاد. اس کے علاوہ ہے, مسجد بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, غریبوں کو کھلاؤ چپکے. یہ نہیں بتاؤ ابا کا انتقال ہو گیا اس لیے کھلا رہا ہوں, کہیں گے اللہ کرے سب کے اباؤں کا انتقال ہو جائے, چپکے سے کھلا دو بس کسی غریب کو, روٹی بوٹی کھلا دو ہوٹل پہ, ہوٹل والے سے بولو یہ بےچارا غریب آدمی ہے اس کو دو ٹائم کی روٹی کھلا دیا کر, مہینے کا حساب اس سے لے لیا کر. یہ کام تو کرتے نہیں لوگ. اتنا شریعت میں زور ہے غریب کو کھلانے پر, اتنا زور ہے, اتنا زور ہے. بھکاری کو کھلائیں گے جو مسجد میں کھڑا ہو جائے گا, ایک بچہ گود میں لے کے دو نمبر, اور رونا شروع کر دے گا جھوٹے آنسوؤں سے اور اوٹ پٹانگ تقریریں شروع کر دے گا. خود تلاش کرو, خود دیکھو کون ہے غریب کون ہے مسکین. اگر خود تلاش کر کے کسی کو دو گے نا, اگر وہ غریب نہیں بھی ہوا تو بھی ثواب ملے گا آپ کو, اس لیے کہ اس نے مانگا نہیں تھا. تو اگر وہ بالفرض مستحق نہیں بھی ہوا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے گریوی ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ہو جائے گا نا, آپ اچھا کھا رہے ہیں تو وہ بھی اچھا کھا لے گا. کیا خیال ہے؟ تو کوشش کرنی چاہیے, جیسا میں کھاتا ہوں دوسرا مسلمان بھائی بھی اتنا اچھا کھا لے تو کیا جا رہا ہے بھائی. تو یہ کام کیا ہے, صدقات و خیرات پہ زیادہ زور لگایا کریں. مساجد میں جو ہے وہ خرچ کر دیا یا مدارس میں خرچ کر دیا, تو صدقات و خیرات پر شریعت نے زیادہ زور لگایا. ایک خدمت تو یہ ہو گئی, دو خدمتیں ہو گئی نا, تین طرح سے تلافی. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, سب چیزیں حدیث میں. پہلی چیز کیا ہو گئی؟ ان کے لیے دعا. دوسری چیز کیا ہو گئی؟ صدقات و خیرات. اور تیسری چیز حدیث میں آتا ہے, صحابی آئے کہ بھائی والدین کے انتقال کے بعد کیا کروں, فرمایا انت بر ود ابیک, اپنے باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو. والد کے دوست یا والدہ کی کوئی سہیلی ہوں, دوست ہوں, وہ آئیں تو ان سے اچھی طرح مل لو. وہ حیران ہو بھائی کیوں مل رہے ہیں, بھائی آپ میرے والد کے چاہنے والوں میں سے تھے آپ. کتنا دل اس کا باغ باغ ہو جائے گا بھائی, ہو جائے گا نا خوش کہ بھائی دیکھو اپنے باپ کی وجہ سے مجھے عزت دے رہے. تو باپ کو اللہ اگر اطلاع دے دے قبر میں تو باپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی کہ بھائی میرے بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے دوستوں کا خیال کرتا ہے. تو یہ کام بھی کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے الخالۃ بمنزلۃ الام, ماں کے بعد جو ہے نا وہ خالہ ہے, وہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے. تو اپنے چچا کے ساتھ اچھا سلوک کر لے کہ بھائی میرے والد کے بھائی ہیں, خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر لے کہ میری والدہ کی بہن ہے. اور ان کی جو سہیلیاں ہیں ظاہر ہے وہ بوڑھی ہوں گی, عمر زیادہ ہوگی, ان کو ہدیہ کوئی تحفہ وغیرہ بھیج دینا کہ بھی میری والدہ کے ان سے اچھے تعلقات تھے, یا والد کے دوستوں کو کبھی اچھی طرح سے مل لینا, کوئی ہدیہ دے دینا. تو یہ بھی والدین کا حق اس سے بھی ادا ہوتا ہے. تو یہ تین کام ہیں والدین کے مرنے کے بعد کرنے کے. تو اور بھی ہے اس پہ بہت کچھ لیکن وقت کافی زیادہ ہو جائے گا, میں جلدی جلدی ترجمہ کر لیتا ہوں. دیکھو اللہ نے کتنی لمبی تفصیل بیان کی ہے والدین کے حقوق کی اس صورت میں. آگے فرمایا اگلا حکم, وآتِ ذی القربیٰ حقہ, والدین کے بعد جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو بھی ان کا حق دو. اسلام صلہ رحمی سکھاتا ہے, رشتہ داری جوڑنا. یہ جو الگ الگ اخپل طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا, کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بس, ایک الگ فلیٹ کرائے پہ لیا ہوا ہے بھاڑے میں جائے, بھائی کیا کر رہا ہے, بہن کیا کر رہی ہے, بہن بیوہ ہو گئی طلاق ہو گئی اس کو, اس کے بچوں کو کیا ضرورت ہے بھاڑے میں جائے, مجھے کیا, میں سیپریٹ زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں, یہ میری بیوی یہ میرے بچے بس میں زندگی ہوتا ہوں. یہ نہیں ہے اسلام میں, ٹھیک ہے نا. فیملی کی شکل میں ہمیں اللہ نے بنایا ہے, فیملی خاندانوں کی شکل میں, اور اللہ خاندان کو جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. خاندان کی تین قسمیں, ویسے تو دو قسمیں پھر ایک کی دو قسمیں, یہ قسمیں اپنی طرف سے نہیں سب قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. فرمایا فجعلہ نسبا وسہرا, کہ اللہ نے انسان کو ناپاک گندے پانی سے بنایا مگر عزت اتنی دی اسے, دو خاندان دے دیے, ایک نسب والا جن سے پیدا ہوا یہ, اور ایک سسرال والا. پھر نسب کی دو قسمیں, ایک ددیال اور ایک ننیال. تو کل قرآن کے مطابق خاندان کی کتنی قسمیں ہو گئیں, بولو بھائی آپ لوگ بھی کچھ بول لیا کرو یار. خاندان کی کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین, ددیال, ننیال اور نمبر تین سسرال. پہلے سسرال ہونا چاہیے, ددیال ننیال تیسرے نمبر پہ ہونا چاہیے. بہرحال قرآن نے ددیال ننیال کو پہلے ذکر کیا ہے, سسرال کو دوسرے نمبر پہ ذکر کیا. تو اب ان تین قسم کے رشتوں کا حق ادا کرنا ہے. ان تینوں میں سب سے پہلے ہے ددیال, ننیال کو بھی شریعت نے بعد میں رکھا ہے. قرآن میں جہاں بھی رشتے ذکر کیے ہیں نا, قرآن نے باپ کے رشتوں کو پہلے رکھا ہے, ماں کے رشتوں کو بعد میں. یہ قرآن کا ایک عجیب اسلوب ہے, چاہے وہ کوئی بھی موضوع ہو قرآن ہمیشہ باپ کے رشتوں کو پہلے, ماں کے رشتوں کو بعد میں. چچا پہلے ہوگا, ماموں بعد میں, پھوپھی پہلے بیان کرے گا قرآن, خالہ بعد میں, چچا کی بیٹی کو قرآن نے پہلے بیان کیا اور ماموں کی بیٹی کو قرآن نے بعد میں بیان کیا، اور پھپھی کی بیٹی کو پہلے بیان کر رہا ہے اور خالہ کی بیٹی کو بعد میں. اس سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ رشتہ داری میں ددیالی رشتوں کا حق ننیالی رشتوں سے زیادہ ہے. سمجھ تننا کہ نہیں تننا ہے بھائی؟ تو چچا زاد بھائی ہے اور ایک خالہ زاد بھائی ہے، دونوں قریبی ہیں، دونوں کا حق ہے. لیکن جب تعارض ہو جائے، تعارض سمجھتے ہیں، جب ترجیح ممکن نہ رہے کہ کس کو مقدم کروں، صرف 50 روپے ہیں اور 25-25 کر کے ہدیہ دے دیے تو کسی کے کام نہیں آئیں گے، تو صرف 50 ہی دوں، اب کس کو دوں، تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر جب کوئی ترجیح کی وجہ نہ ہو تو پھر ددیال کو مقدم کی. وراثت بھی ددیال سے چلتی ہے نا، وراثت بھی ساری ددیال کی طرف سے آتی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ننیال کے حق کو شریعت نے کم کر دیا، کیونکہ ننیال کو اپنے پھر ددیال سے مل جاتی ہے، ان کا بھی تو ددیال ہے نا، وہ کوئی عیدی سینٹر سے تھوڑی آئے ہیں، ان کو پھر جو حق ملے گا وہ اپنے ددیال سے مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں وہ بات کو نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ وہاں سے لے لیں گے اپنا حق. خالہ زاد بہن کو وراثت نہیں ملتی، لیکن اپنے چچا زاد بھائی سے مل جائے گی اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سے نہیں ملے گی تو وہاں سے مل جائے گی. تو شریعت کا ایک بنایا ہوا اصول ہے. تو اب یہ جو ہے، یہ رشتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کا حق دو. حق کیا ہے؟ جو احادیث میں دوسرے مقام پر آتا ہے، ان سے اچھا تعلق رکھا جائے، ان میں کوئی غریب ہو اس کی مالی مدد کی جائے. آج مسکراتے بہت ہیں چچا زاد بھائی کو دیکھ، کیا بڑا زبردست، پیسے نہیں دے گا کبھی بھی، جیب سے روکڑا کبھی نہیں نکلے گا. قرآن شروع روکڑے سے ہوتا ہے، بتا دوں، صلہ رحمی قرآن کہاں سے کرتا ہے؟ پیسہ خرچ کرو، پیسہ. آپ اگر الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اٹھا کے دیکھیں نا، بات بات پہ خرچہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے خرچے کے بغیر پبلک بھی خوش نہیں ہوتی. اگر رشتہ داری جوڑنی ہے تو روکڑا خرچ کرنا پڑے گا، روکڑا. آج پیسے خرچ نہیں کرتے رشتہ داروں پہ، مسئلہ سارا یہ خراب. بہن کو نہیں دیں گے، دیں گے بھی تو کبھی عید پہ کوئی عیدی ویدی زبردستی جو بچوں نے کھسوڑ کے جیب سے نکال لی وہ دے دیں گے، لیکن جو رسم و رواج ہے، بچہ پیدا ہو گیا تو 500 لفافے میں ڈال کے یا 1000، وہ ایک رسومات ہیں جو نہ چاہتے ہوئے دینی پڑتی ہیں، عذاب میں آئے ہوئے ہیں. ہمارا پیدا ہوا تھا تو اس کمبخت نے بھی، منوس نے بھی دیا تھا، اس لیے اس کمینے کو دینا پڑے گا 1000 روپے. اس کا ولیمہ ہوا تھا، منوس 5000 کا نوٹ پی گیا تھا میرا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا ہوگا تو اس کمبخت سے 10000 روپے نکالوں گا. یہ تو شادیوں میں بہت چل رہا ہے، لیکن ویسے کہ بھائی یہ چونکہ میرے بھائی ہیں تو میری تنخواہ چونکہ 1 لاکھ ہے اور ان کی چونکہ 50000 ہے، تو چلو کبھی 25000 ویسے ہی ان کو ہدیہ دے دیا کرو. یہ ہی، اس کے لیے بہت ہی بڑا ہی دل گردہ چاہیے. تو اللہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ والا کہہ رہے ہیں، صحیح ہے؟ اتنا نہیں کر سکتے، کچھ تو کر دیا کرو میرے بھائی. کبھی سگے بھائی کو کوئی چیز ہدیہ دے دی، کبھی سگی بہن کو کوئی چیز ہدیہ دے دی. ہدایا دینے سے، تحفے کے لین دین سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ چاہتے تھے کہ صحابہ میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، اس سے آپس میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ محبت. یہ تحفوں کا ذکر آیا تو ایک درمیان میں قطع کلامی سمجھ لیں آپ اس کو. لوگ علماء کو تحفے دیتے ہیں خوشبو، تو مجھے بھی بعض جو بھی آئے گا باہر سے خوشبو کا ڈبہ لے کر آ رہا ہوں تو بھائی علماء کی کوئی عطر کی دکان نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی سی خوشبو کی بوتل وہ 6 مہینے آرام سے چل جاتی. پھر خوشبو ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر ایک کے اپنے مزاج کا بہت دخل ہوتا ہے. آپ کچھ بھی لا کے پکڑا دیں تو وہ ہضم نہیں ہوتی خوشبو، وہ تو آدمی خود سلیکٹ کرے، دکان سے جا کے 100 خوشبوئیں سونگھ کے دیکھتا ہے کہ میرے مزاج کی کون سی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ فرمانے، لوگوں نے مجھے خوشبوؤں دے دے کے بورے جمع ہو گئے ہیں میرے پاس خوشبوؤں کے، جو بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے، یہ جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، کوئی کھانسی کا شربت نہ دے دے ہدیے میں کہیں. تو یہ مجھے ہو رہی ہے کافی دنوں سے، الحمدللہ آہستہ آہستہ آپ نے بھی دیکھا کافی ٹھیک ہوتی جا رہی ہے روز بروز. تو بہرحال آپس میں، رشتہ داروں میں، ایک دوسرے کو، بھائی بہنوں میں ہدیے دینے کا رواج ہی نہیں ہے آپس. بھائی بہنوں کو ہدیے دے دیا کرو، بھائی چچا کو، خالہ کو، پھپھی کو ہدیہ دے دیا کرو، چھوٹا بڑے کو بھی. اصل میں تو ہدیہ ہوتا ہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو جو چیز دیتا ہے وہ ہدیہ کہلاتی ہے، بڑا چھوٹے کو جو دے گا وہ صدقہ کہلائے گا, وہ تو مدد کہلائے گی نا. تو اپنے بڑوں کو بھی دینا چاہیے تھوڑا بہت جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے. میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو 5 روپے ہدیہ دیتا تھا, کیونکہ میں طالب علم تھا, میری جیب میں پیسے ہی نہیں ہوتے تھے, جیب خرچی گھر سے ملتی تھی, اسی میں گزارا. تو کوئی بات نہیں, ہم 5 روپے لفافے میں ڈالے اور اوپر لکھ دیا ہدیہ للشیخ. ہمارے حضرت کروڑوں پتی تھے, کروڑ پتی حضرت, بڑی محبت سے اس کو لیتے اور رکھ لیتے جیب میں, اس لیے کہ ہدیے کا مقصد تعاون تھوڑی ہے ان کے ساتھ. کیا وہ میرے 5 روپے کے محتاج ہیں کیا؟ اس لیے کہ ایک محبت کا تھوڑا سا خیال رہے, حضرت ہم بھی ہیں, ہم بھی آپ کو چاہتے ہیں, بس مقصد یہ ہوتا تھا, اور کچھ نہیں ہوتا تھا. اور 2 روپے صدقے کے دیتا تھا, 2 کا نوٹ بھی ہوتا تھا نا, 10-15 سال پرانی بات کر رہا ہوں. 2 روپے اس میں لکھے ہوتے تھا وظیفۃ لتوسیع الرزق, یہ اپنے رزق بڑھانے کے لیے نسخہ ہے 2 روپے, مطلب یہ کہ یہ صدقے میں ڈال دیں, اس سے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. صدقے سے تو رزق بڑھتا ہے نا. جو حضرت کو ہدیہ دیتا تھا اس پہ یہ نہیں لکھتا تھا کہ یہ اپنے وظیفہ بڑھانے کے لیے, کیونکہ علماء کو جب کوئی چیز دیں تو اس میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ میرا کاروبار ذرا ٹھیک ہو جائے, تو یہ پھر غلط ہو جاتا ہے نا, یہ تو مناسب نہیں ہے. تو اس میں تو صرف محبت بڑھائے, محبت ہونی چاہیے. تو آپس میں ہدیہ دینے سے جو محبت بڑھتی ہے اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں, یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جس بہن سے پھڈا چل رہا ہو نا, بڑی بہنوں سے پھڈے چل رہے ہوتے ہیں نا آج کل, سب کے چل رہے ہوتے ہیں. تو کسی دن 5000 کا نوٹ رکھ کے بھیج دو, زیادہ نہیں, 5000 کا بھیج دو, دیکھو ایک دم پگھل جائے گی. بھائی میرا بھائی اتنا اچھا ہو گیا. میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے, شوہر پیزا لا کے ڈبا لا کے رکھ دے گھر, یہ بیگم آج یہ کھا لو, ایک دم فٹ فاٹ ہو جائے گی, ساری شکایتیں ختم. یہی کام اگر شوہر ناراض ہے, بیوی کوئی اچھی چیز پکا کے کھلا دے اس کو, کچھ بھی. یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, تو اس لیے چونکہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں, تحادو تحابو, آپس میں ایک دوسرے کو ہدایا دو, اس سے تمہیں آپس میں کیا ہوگی, محبت. اور یہ ان کو کہا جا رہا تھا جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی, اتنے غریب صاحب, وہ بےچارے کیا ہدیہ دیتے. لیکن وہی صحابہ کو نبی نے ایسی ترغیب دی کہ پھر ہدیے کیا آتے ہیں, کوئی دودھ کا پیالہ لے کے آ رہا ہے, یہ لے بھائی تو پی لے, ٹھیک ہے نا, یہ ہدیہ ہے. جو چھوٹا موٹا ان کے پاس تھا وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرتے تھے, کوئی بکرے کا کھر لے کے آ رہا ہے, جو ان کے پاس. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک نے بکری کا کھر کسی کے ہاں بھیجا ہدیہ, اس نے پڑوس کے ہاں بھیج دیا, گھومتے گھومتے اسی کے گھر میں دوبارہ آ گیا. تو ایسا بھی ہوا ہے صاحب, ہمارے ہاں تو شاید ایسا کبھی بھی نہ ہو, ایک چیز آئی تو سانپ بن کے بیٹھے گئے, بس آ گئی. بس اول تو آنے میں 100 سال لگیں گے, آتی کہاں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی تو ہمارے ہی رشتے دار ہیں نا جو ہدیہ دے گا, ہم نے نہیں دیا تو وہ کہاں سے دے گا. تو بھائی یہ کام کرنا چاہیے, پیسے خرچ کرنے چاہیے. آتی تل قربا حق کہو المسکین وابن السبیل وبلا تبذر تبذیرا, مسکینوں کو بھی ان کا حق دو اور مسافروں کو بھی حق دو. مسافر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے. کوئی بندہ آ جائے نا کراچی میں کہیں بھولا بٹکا, اس بیچارے کی خیر نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا باہر سے آیا تو کوئی راستہ تک نہیں بتاتا اسے, وہ عجیب سے طریقے سے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں. فرمایا ولا تبذر تبذیرا, لیکن ایک کام کا خیال کرو, اتنا نہ خرچ کر دو جوش میں آ کے کل دوسروں سے بھیک مانگتے پھرو, یہ نہ کرو. تبذیر کا معنی غیر مصرف میں خرچ نہ کرو. آگے اس کو اور تفصیل سے بیان کیا, وَإِمَّا تُعْرِضَ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا, فرمایا اگر قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی مسکین ہے یا کوئی غریب ہے, اس کو ضرورت ہے اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے, تو پھر کیا کرو, اپنے رب کی رحمت سے تمہیں امید ہو کہ ابھی نہیں ہے لیکن بعد میں پیسے میرے پاس آ جائیں گے. جیسا اللہ تعالیٰ اس کو وضاحت کر رہے ہیں نا, دیکھو تمہیں اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ ابھی میں اس غریب کی مدد نہیں کر سکتا لیکن بعد میں پیسے آ جائیں گے. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, تو اس مسکین سے, اس رشتہ دار سے, یا اس مسافر سے, یا اس غریب سے, چاہے وہ اجنبی ہو, اس سے عمدہ بات کرو, میٹھی بات کرو. یعنی کہ جاؤ یہاں سے, ابھی پیسے نہیں, بول دیا نا ایسے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے, بس ایسا نہ کرو, بلکہ اس کو میٹھی بات کرو کہ بھائی ابھی حالات ذرا کڑوی چل رہی ہے, آپ کو پتا ہے سب کچھ مہنگا ہوا ہوا ہے, ابھی تو خود اپنے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں, تو کہیں سے 1 لاکھ روپے مل جائیں گے تو مجھے بھی لا کے دے دو بھائی. وہ ایک آدمی کسی کے پاس مانگنے پیسے مانگنے گیا, کہہ رہا بھائی 50,000 مل جائیں گے, ارے ہاں مل جائیں گے, ارے اچھا ٹھیک ہے, فلاں بندہ ہے اس کے پاس جاؤ, اس سے 1 لاکھ روپے مانگو, اس میں سے 50 خود رکھ لو, 50 مجھے دے دو. تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کسی کو ٹہلانا ہو تو نرم انداز سے اس سے معذرت کر لو کہ بھائی ابھی نہیں ہے, بعد میں پیسے میرے پاس آئیں گے, اس وقت آ جانا, میں آپ کو دے دوں گا. آگے فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, کیونکہ مسلسل خرچ کرنے کا بیان چل رہا ہے تو اب اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اتنا سن کے پھر بھی دھیلا جیب سے نہیں نکلتا ان کے, وہ کنجوس لوگ ہیں, اور ایک وہ ہیں جو ایک دم جوش میں آ کے پھینکنا شروع کر دیے پیسے, یہ بھائی آؤ جی پھپھی یہ 50,000, آؤ جی چچا آپ تو پہلے تھے پھپھی کو میں نے بعد میں, آپ یہ 1,00,000 روپے آپ لے لیں. اتنا ویسے نیک آج کل ہوتا کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ صحابہ کرام اتنے ہی نیک ہوتے تھے, وہ جب سنتے تھے نا خرچ کرنا ہے, وہ پھر جا کے ایسے اڑانا شروع کر دیتے تھے, ایسے اڑانا شروع کر دیتے. اب حضرت ابو طلحہ انصاری کو پتا چلا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو, فوراً آ کے اپنے باغات اپنے چچزاد بھائیوں کو ہدیہ دے دیے. اتنے قیمتی باغات تھے, سارے باغات کس کو دے دیے؟ اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دیے. نبی سے پوچھا کس کو دوں, فرمایا چچزاد بھائیوں کو دے دو, اور آپ نے فرمایا یہ تو بڑا قیمتی مال ہے جو تم دے رہے ہو. تو چونکہ یہ آیتیں صحابہ بھی سنتے تھے تو وہ تو ایک دم پھینکنا شروع کر دیتے تھے, تو ان کو اللہ نے تنبیہ کی, اور تاکہ ہم جیسے کنجوسوں کو بھی کچھ تھوڑی سی تنبیہ ہو جائے. فرمایا کہ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, نہ تو اپنے ہاتھ گلے سے باندھ لو, ایسے کنجوس بن کے بیٹھ جاؤ کہ خرچی نہیں کرتے. ولا تبسطها كل البسط, اور ایک دم سے چوڑے بھی نہ کر دو کہ اڑانا شروع کر دو. اگر اپنی گنجائش سے زیادہ اڑانا شروع کر دیا فتقعد ملوما محسورا, تو کل کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ گے, لوگ ملامت کریں گے اور تم تھکے ہوئے بیٹھے ہو گے, باتیں کرو گے ہائے پیسے ہی نہیں ہے, بات بات پہ کیا کرو گے پیسے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک مولوی صاحب تھے, یہ جو میں کہتا ہوں پیسے ہی نہیں ہے یہ ایک ملفوظ ہے. ہمارے مدرسے میں ایک مولوی صاحب کی عمر بہت ہو گئی, 40 سال, شادی نہیں کرتے تھے, بس وہی ملازمت کرتے ہمارے مدرسے میں, وہی کتابیں پڑھتے پڑھاتے. ایک دفعہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا 40 سال ہو گئے اب شادی کیوں نہیں کرتے, تو وہ بڑی حسن سے کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں. تو حضرت بڑے مزے لے لے کے ان کا یہ ملفوظ سناتے تھے, ایسی حسرت پیسے ہی نہیں, جیب میں کچھ ہے ہی نہیں, کیسے کروں گا رشتہ کون دے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اتنے نہ اڑاؤ کہ کل خود دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دو. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک میں توکل میں فرق ہوتا ہے, بعض کا ظرف اتنا چوڑا کہ سارا اڑا کے کل کھانے کو کچھ نہ ملے تو بھی صبر کرتے ہیں, کوئی بات نہیں اللہ کھلا دے گا, لیکن چونکہ ہر ایک کا ظرف اتنا نہیں ہے تو ان کو کہا ہے کہ بس اتنا کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھو, کل کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے. آگے فرمائے جلدی جلدی بس یہ میں ختم کروں, وقت پھر بھی لمبا ہوتا چلا جاتا ہے, کھینچ ہی جاتا ہے سارا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, لیکن یاد رکھو تمہارا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے, جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے, لہذا یہ نہ سمجھو کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, وہ اپنے بندوں کا باخبر بھی ہے اور ان کے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے, جس کو چاہتا ہے پیسے زیادہ دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کا ہاتھ تنگ کر دیتا ہے. آگے بھی ہیں لیکن وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, انشاءاللہ پھر یہ پہلے میں مکمل کروں گا, کل مجھے یاد بھی دلائیں, اور بھی بہت سارے گناہ ہیں اور شریعت کے احکام ہیں جس کو اس صورت میں بیان کیا, یہ انشاءاللہ پھر کل بتاؤں گا. تو کل کے بیان کو آج ہی کے بیان سے پھر آپ منسلک کر دیں. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.